کی، لیکن یہ احادیث آپ نے سنی نہیں جو اہل بیت نے فرمائی. بھائی کس کے لیے فرمائی؟ وہ تو معدن الرسالت تھے، فرمائی تو ہمارے لیے فرمائی نا. ان کے پاس تو علم تھا، وہ تو ہدایت یافتہ تھے، ہمارے لیے کہا گیا نا. ہمارے ایک دوست تھے، آپ کسی پنجاب کے غالباً بکھر کے تھے، اب بطور مزاح یہ بیان کر رہا ہوں کہ قبلہ ہم جیسے آئے ایران سے پڑھ کر تو خواتین آتی تھیں فقی مسائل پوچھتی تھیں. ایک خاتون آئی کہ قبلہ مجھے تعویذ دیجئے. کبھی کیسا تعویذ؟ کہا کہ میری جو سانس ہے وہ مجھ سے بڑی بد اخلاقی کرتی ہے، ایسا تعویذ دیجئے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، مجھ سے بد اخلاقی نہ کرے. اب اس نے کہا کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فکر لے کر آئی ہے کہ تعویذ دیجئے، یعنی اس کا اعتماد اہل بیت پہ نہیں ہے، تعویذ پہ زیادہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کاغذ اٹھایا، اس پہ کچھ لکھا اور میں نے اس خاتون کو دے دیا. میں نے کہا دیکھو اب جیسے تمہاری سانس تم سے لڑے ایک کام کرنا. کہ کون سا؟ کہ اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھنا اور زور سے دبانا، جتنا وہ برا بلا کہے اتنا اس تعویذ کو دبانا. کہ دیکھنا 10-15 منٹ میں وہ بھی چپ ہو جائے گی، گھر میں سکون بھی آ جائے گا. کہ قبلہ شکریہ، بس جاؤں گی ایسا دباؤں گی کہ چپ ہو جائے. کہتا میں نے تعویذ دے دیا، کچھ دن کے بعد آئی، دودھ بھی لے کر آئی، مکھن بھی لے کر آئی، لسی بھی لے کر آئی، بڑی اچھی مزیدار روٹی بھی لے کر آئی. کہ قبلہ آپ کا بڑا شکریہ، بڑا اثر دکھایا تعویذ نے. بھائی کیسا اثر؟ کہ بس قبلہ اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، میں نے آپ کے کہنے پہ عمل کیا، تعویذ کو اٹھایا، دانتوں کے نیچے رکھا. وہ ایک گالی دے رہی تھی، میں یہاں اسے دبا رہی تھی، وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، میں دبا رہی تھی. کہ 10 منٹ گزرے وہ بھی چپ ہو گئی، مجھے بھی سکون مل گیا. اس نے کہا تعویذ لائی ہو؟ کہاں لائی ہوں، وہ تو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھوں گی. کہ تھوڑا مجھے دو. تعویذ کو لیا، کھولا، اندر کچھ بھی نہیں لکھا. قبلہ یہ کیا؟ کچھ نہیں. کہا کچھ بھی نہیں. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہ تم نے اہل بیت کے فرمان پہ پہلے عمل کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. کہا کیسا فرمان؟ کہا مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی تجھے گالی دے، تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرے تو خاموشی اختیار کرو. کہا یہ تعویذ کا اثر نہیں، تم چپ ہو گئی. بھائی اگلا کتنی گالیاں دے گا جب جواب نہیں آئے گا؟ لیکن اگر میں آپ کو برا کہوں، آپ مجھے برا کہیں، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، ادھر سے جواب، اب زبان سے ہاتھ اٹھتا ہے، ہاتھ سے اپنی کرسی اٹھتی ہے، پھر مارنا سرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر پہلے ہی خاموش ہو جاؤ تو جھگڑا کس بات کا؟ عورتیں دیکھیں بھائی شوہر غصے میں ہے تو خاموشی اختیار کریں. وہ ایک زبان کے کوئی جملہ کہہ دیتا ہے، یہ 2 جملے کہہ دیتی ہیں، وہ 3، آخر میں بچوں کی لڑائی، گھر کا جھگڑا، یہاں سے طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی بد اخلاقی کرے، وہیں پہ خاموش ہو جائیں، جواب نہ دیں، تو یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. یہ بد اخلاقی کا ایسا عمل ہے، میں نے کہا نماز تہجد کا ثواب ہے جو انسان جلدی شادی کر لیتا ہے خود کو گناہ سے بچانے کے لیے، لیکن یہ ثواب اسی طرح نہیں ملتا، اس کے پیچھے فلسفہ ہے. اب اہل بیت فلسفہ بتاتے ہیں کہ خدا نے ثواب کیوں دیا. کہ انسان پہلے تم اکیلے رہتے تھے، صرف تم تھے، لیکن شادی کرنے کے بعد اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے اوپر 3 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ایک خود کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. یعنی اپنی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور بیوی کی خوشی کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ کس طرح؟ جیسے آپ کسی کھیل پہ جا رہے ہیں، کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ نے کیا کیا؟ اس فنکشن کو چھوڑ دیا اپنی بیوی کی طبیعت کی خاطر. آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، کبھی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، کبھی روزگار کے پیچھے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. مولا فرماتے جب تم اتنی محنت کرتے ہو اور خدا جب تمہاری محنت کو دیکھتا ہے تو خدا راتوں میں تمہارے لیے نماز تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے. لیکن نہیں، شادی بھی جلدی کر دے اور بیوی سے لڑتا رہے، وہ نماز کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. ثواب تب ملے گا جب یہ دونوں کے اندر اخلاق ہو. اور یہ صفت حسنہ ہے. کون سی صفت؟ جسے کہتے ہیں ایثار. جب آپ ایسا کریں گے آپ کے اندر یہ عظیم صفت پیدا ہوگی. اس کا کیا مطلب؟ ایثار یعنی قربانی، یعنی اپنی لذتوں کو چھوڑ کر، اپنی تکالیف کو برداشت کر کے کسی اور کو خوشی دینا. نجف کا ایک شخص تھا، اس کی شادی ہوئی. بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اس کی بیوی جو تھی وہ شکل کی صحیح نہیں تھی، یعنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بدصورت تھی. کہتا جیسے میں نے پہلی رات اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ اچھا نہیں لگا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا یہ بات میری بیوی سمجھ پائے کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے. فرماتے پوری زندگی اس شخص نے خود کو اندھے پن میں ڈال دیا, پوری زندگی ہاتھ میں عصا اٹھائی تاکہ اس کی بیوی سمجھے کہ یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, اس کو وہ احساس نہ ہو بار بار کہ میں شکل کی اچھی نہیں ہوں. کہتے ہیں جب اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی اس شخص نے عصا کو پھینکا, لوگوں نے کہا تم تو اندھے تھے, تمہاری آنکھیں نہیں تھی. کہ پوری زندگی میں نے خود کو اندھا بنایا تاکہ میری بیوی خوش رہے, صرف اس کی خاطر. یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. نبی خدا کے صحابی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس کو دفن کرنے جاتے ہیں نبی پیدل اس کے جنازے میں چل رہے ہیں, صحابہ فرماتے یہاں تک کہ نبی انگلیوں کے بل چل رہے تھے. کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ نبی خدا نے فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں, ان فرشتوں کی بھیڑ نے مجھے انگلیوں پہ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا. کہ اس کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کے جنازے میں اتنے ملائک ہیں؟ کہا یہ کثرت سے سورہ توحید کو پڑھا کرتا تھا, قل ھو اللہ پڑھا کرتا تھا. کہ جب اس کو دفن کرنے کا وقت آیا نبی خود اس کی قبر میں اترے, اس کے جنازے کو رکھا. اس کی ماں بڑی خوش تھی, رو رہی تھی, لوگوں کو کہہ رہی تھی میرا بیٹا کتنا نیک ہے, کتنا صالح ہے, جس کے جنازے کو غسل نبی نے دیا, جس کے جنازے کو کاندھا نبی نے دیا, جس کے جنازے کو دفن نبی نے کیا, میرا بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے. کہ جیسے جنازہ دفن کر کے آئے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ماں نے پریشان ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ خوش تھے, ابھی تو میرے بیٹے کو دفن کیا ہے, آنسو کس لیے؟ جس کو نبی دفن کریں, جس کی قبر میں نبی اتاریں, جسے غسل نبی دیں, اس کے لیے کیسا رونا؟ نبی خدا فرماتے ہیں اے بوڑھی خاتون اپنے بیٹے کے لیے دعا استغفار کرو کہ خدا اسے معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ کیسی خطا ہو گئی؟ کہ یہ ہر عمل میں اچھا تھا لیکن جب بھی گھر جاتا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کیا کرتا تھا. یہ جو اخلاق کا گندا ہونا ہے یہ اتنی بری صفت ہے. اہل بیت کا اخلاق کبھی ایسا نہیں تھا. دیکھیے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا اخلاق رکھا. حر نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ, لیکن جب حر آتا ہے حسین کا اخلاق دیکھیے. ابن ملجم نے کیا کیا مولا علی کے ساتھ, لیکن مولا فرماتے جتنی ضربت اس نے ماری ہے اتنی ہی ضربت مارنا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرنا. یہ اخلاق اہل بیت ہے. امام رضا کا واقعہ سنیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اہل بیت کتنے کریم ہیں, ان کا اخلاق کیا ہے اور ہمارا اخلاق کیا ہے, گھروں میں اخلاق کیا ہے, بچوں کے ساتھ اخلاق کیا ہے. پھر مجلس میں آتے ہیں علی علی کرتے ہیں, دو آنسو بہاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں بس ہم نے بڑا کردار ادا کر دیا, بڑا ثواب کما لیا. دیکھیے آنسو تب قبول ہوتے ہیں جب گھر میں کسی کے آنسو نہ بہاؤ. بچوں کو رلاتے ہیں, بیویوں کو رلاتے ہیں, بیویاں شوہروں کو رلاتی ہیں, ان کے دلوں کو دکھاتی ہیں, پھر مجلس میں آ کر روتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن پوری دنیا نے ہمارا دل دکھایا. کوفے والوں نے اہل بیت کا دل دکھایا, یہاں تک کہ اپنوں نے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا انہوں نے بھی دل دکھایا, لیکن مولا فرماتے ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا کیونکہ ایثار کا جذبہ تھا, کیونکہ قربانی کا جذبہ تھا. یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی سے کوئی توقع رکھیں کہ اگر وہ مجھ سے اچھے انداز میں بات کرے گا تو میں اچھے انداز میں جواب دوں گا. کہ نہیں نہیں, کیونکہ خدا نے کہا ہے تم اچھے طریقے سے بات کرو, ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں, انہی کی بات پہ چلتے. ملتا ہے جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھے محمد بار دیگر صلوات پڑھے محمد مولا رضا رب العالمین آپ سب کو امام کی زیارت نصیب فرما دے. کہ جب مولا رضا مشہد میں پہنچے ایک مولا کا بڑا چاہنے والا بہت بڑا عاشق, 70 سال کی عمر ہے, اسے پتا چلا کہ مولا رضا طوس میں آئے ہیں. یہ نیشاپور شہر سے چلتا ہے, اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا, بڑا مشکل سفر تھا. کہ جیسے مشہد میں پہنچتا ہے صبح کا وقت تھا, اس نے کہا اب اتنا سفر کیا ہے, اتنے دن سفر میں گزر گئے, چلا جاؤں نہا لوں, غسل کر دوں تاکہ بدن سے ساری مٹی ساری میل گندگی مٹ جائے اور صاف ستھرا ہو کر امام کے پاس جاؤں. کہا صرف باطنی طہارت کا خیال رکھا نہ کرو بلکہ ظاہری طہارت کا بھی خیال رکھا کرو. شیعہ صفائی میں ہونا چاہیے, ये नहीं कि भाई हाथ गंदे पांव गंदे, अपने बच्चों को सफाई सिखाइए। निस्व ईमान है पांव साफ होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। कम शियों को बच्चों को देखते चप्पल ही नहीं पहनते, उन्हीं गंदे पांव से फिर मस्जिदों में आते हैं, इमामबाड़ों में जाते हैं कि सफाई रखा करें। इंशाल्लाह इस पे इस मौजू पे किसी दिन पढ़ेंगे। पेशने का जाकर नहा लूं, नहाने के बाद इमाम से जाकर मिलूं। ईरान में पिछले जमाने में हमाम हुआ करते थे, लोग जाकर हमामों में नहाते थे, घरों में बाथरूम्स नहीं हुआ करते थे। कहता मैं चला गया हमाम में ताकि नहा लूं, साफ सुथरा हो जाऊं। कहा जैसे हमाम में जाता हूं, तीन चार लोग बैठे थे, एक नौजवान भी बैठा था, वो भी नहा रहा था। अब मैं नहाने लगा, खुद को साफ करने लगा। कब बूढ़ा था, मेरा हाथ मेरी पीठ तक नहीं पहुंचता था। मेरे पीछे एक जवान बैठा था। मैंने कहा अगर आपको जहमत ना हो मैं अपने वक्त के इमाम की ज्यारत को आया हूं, अगर जहमत ना हो मेरी पीठ को साफ कर दें। उस जवान ने कहा कोई बात नहीं, ईरान में खीसा हुआ करता था, हाथ में पहनते हैं और उससे साफ किया जाता है। इस जवान ने खीसा उठाया और मेरी पीठ को साफ करने लगा। कहा जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, सुबह होने लगी, सूरज तुलू करने लगा, लोग भी हमाम में कुछ ज्यादा तादाद में आने लगे, आते गए। कहा जो भी आता था इस जवान को झुक के सलाम करता था, जो भी आया झुक के सलाम की। कहा मैं परेशान हो गया, ये कहीं बड़ा आलिम तो नहीं, कोई बड़ा जाहिद तो नहीं, कोई हुक्मरान तो नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा कि मेरी पीठ को साफ करो। कब मेरे साथ में जो नहा रहा था मैंने उससे पूछा किबला ये जो मेरी पीठ पे खीसा लगा रहा है, मेरी पीठ को साफ कर रहा है, ये कौन है? उसने कहा तुम नहीं जानते। कहा वल्लाह मैं नहीं जानता, मैं आज शहर में आया हूं। कहा ये अली इब्ने मुसर रवा है। कहा सुनना था इसके पाँव से जमीन निकल गई, इतना सफर करके मौला की ज्यारत को आए और मौला से ही काम करवा रहा हूं, को वहीं पे मुड़ के मौला के कदमों पे गिर गया। मौला माफ कीजिएगा मैंने नहीं पहचाना, मौला मुझे नहीं पता था मैं आपका जाहिर हूं, मौला दूर से आपकी ज्यारत को आया था। मैंने कहा साफ होकर मौला के पास जाऊं। इमाम ने कहा बैठ जा मेरे जाहिर, बैठ जा मेरे शिया, जब तू इतनी दूर से सफर करके मेरे पास आ सकता है तो क्या मैं तुम्हारी पीठ को भी साफ नहीं कर सकता? ये किरदार है अहले बैत का, लेकिन ज़रूरत इस बात की हम भी अपने किरदार को सुधारें ना। ये अखलाक है अहले बैत का, लेकिन हमारा अखलाक, मौला फरमाते अली का शिया वो जो हमेशा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट हो, यानी कि चेहरा इंसान का इतना ख़तरनाक हो कि बच्चे डर जाएं उससे, इतना गुस्से में हो कि बच्चे डरें। मौला फरमाते हमेशा अखलाक के साथ बर्ताव किया करो। किसी तरह इमाम रज़ा बैठे थे, अब्बास सालत कहते हैं कुछ शिया मौला से मिलने आए, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला, पाँच छः लोग थे। कहा हम फलां कबीले से हैं, मौला से मिलने आए हैं। कहा आपका तआरुफ़? कहा बस मौला को इतना कहिए मौला आपके शिया आपसे मिलना चाहते हैं। अब असालत कहते मैं अंदर गया, मैंने कहा मौला कुछ लोग आए हैं फलां कबीले से और ये कहते हैं आपके शिया हैं। मौला ने कहा सबको कह दो वापस चले जाएं, मैं मिलना नहीं चाहता। अब इमाम किसी को वापस कर दे क़िबला, हाँ उस शिये के ऊपर क्या गुजरेगी? का चले गए, इमाम का फरमान था। का दूसरे दिन आए, का मौला को जाकर कहो फला कबीले से मौला के शिया आए हैं। अब असालत ने पैगाम पहुंचाया, इमाम ने वापस कर दिया। तीसरे दिन आए, अब रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अब असालत बड़ी दूर से आए हैं, मौला की बड़ी चाहत है देखने की, बड़ा दिल मौला के लिए तंग हो गया है, मौला को कहिए कि मौला आपके चाहने वाले आपसे मिलने आए हैं। अब असालत ने कहा मौला उसी कबीले से आए हैं, कहते हैं आपके चाहने वाले हैं। मौला ने कहा हाँ अब उनको बुला दो। अंदर आए, कदमों में गिर गए। मौला दो दिन अपने दर से वापस कर दिया, मौला क्या वजह थी? कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई? इमाम फरमाते हैं पहले दिन आकर तुमने कहा मेरे शिया हो लेकिन तुम्हारे अंदर शियों वाली खूबियां नहीं हैं, दूसरे दिन आकर कहा मेरे शिया हो लेकिन तुम्हारे अंदर शियों वाली खूबियां नहीं हैं। जब तुमने कहा कि हम इमाम के चाहने वाले हैं मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, हाँ तुमने सच कहा मेरे चाहने वाले तो हो लेकिन अब तक मेरे शिया नहीं बन सके। कशियत का किरदार अच्छा होता है, उनका अखलाक अच्छा होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला के एक सहाबी जो 20 साल इमाम के साथ चले, कम मुद्दत नहीं, कम अरसा नहीं, 20 साल, 20 साल इमाम के साथ हम सफर रहे। एक दिन उसने इमाम के गुलाम को एक गाली दी, और उसने अपने तौर पे गाली भी नहीं दी थी, एक मौला का हबशी गुलाम था जो हिंदू था, उसने उस गुलाम को कहा کہ ابن الزنا یعنی حرام سے پیدا ہوا. جیسے مولا نے سنا امام کو غصہ آیا, مولا نے فرمایا کبھی میرا شیعہ گالی نہیں دیتا, چاہے کوئی کتنا بھی برا ہو گالی نہیں دیتا. دیکھیں ہمارے یہاں لعنت ہے گالی نہیں ہے, تبرع لعنت ہے, براءت ہے, ان سے دوری کرنا ہے. کبھی دشمن اہل بیت کو گالی بھی نہ دیا کریں, لعنت لاکھوں بھیجا کریں تب تک نیند نہ آئے جب تک ان پہ لعنت نہ بھیجیں, لیکن گالی دینا گناہ ہے. مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ گالی دیتے ہو تمہارے بچھو بن جاتے ہیں. لیکن ہم گھروں میں کتنی گالیاں دیتے ہیں, کتنا برا بھلا کہتے ہیں, بچے بھی یہی سیکھتے ہیں. کہ 20 سال امام کے ساتھ رہا, مولا نے کہا چاہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا اپنے مذہب کے مطابق نکاح صحیح ہوا ہے, تم اسے یہ گالی نہیں دے سکتے. کہ پوری زندگی امام کے پیچھے روتا رہا, مولا مجھے معاف کریے گا. امام نے کہا نہیں نہیں, ایک مرتبہ تو امام کے ساتھ تھا تو نے گالی دی, لوگوں نے دیکھا ہے, میں ایسے انسان کو نہیں رکھ سکتا جو کسی کو گالی دیتا ہے. اور آج ہم دعائیں کرتے ہیں مولا کے لشکر میں شامل ہوں, دعائیں کرتے ہیں امام کے لشکر میں اظہار کریں, قربانیاں دیں. بھائی کیسے امام کے لشکر میں جاؤ گے جب تمہاری زبان گندی ہے؟ کیسے امام کے لشکر میں جاؤ گے جب اب تمہارے اندر نفسانی بیماریاں ہیں, بد اخلاقی تمہارے اندر ہے, تم گھر میں کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے, بیوی کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے, بھائیوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے؟ دیکھیے صلۃ الرحم جو ہے یہ یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ با اخلاق ہو کے پیش آیا کرو. کہ دو بھائی تھے, ایک بھائی مر گیا دوسرا بھائی بچ گیا, پوری زندگی ایک جھگڑے کی وجہ سے دونوں بھائیوں نے آپس میں بات نہیں کی تھی. ایک عالم دین کے پاس گئے, کہا ایک مر گیا دوسرا بچ گیا, کہا اس کے مرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کیا تھا. خدا اس انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. کہا بات تو اس نے بھی نہیں کی تھی, وہ کیوں نہیں مرا؟ کہا کیونکہ اس نے اپنی بہن کو قرض حسنہ دیا تھا, پیسے دے کر اپنی بہن کی مدد کی تھی, اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا. اگر وہ عمل نہ کرتا تو دونوں جلدی مر جاتے. یہ جو آج جوانی کے اندر موتیں آتی ہیں, یہ جو آج ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بڑھاپے میں, بلکہ 60 سال میں اٹیک پڑ رہے ہیں, 40 سال میں انسان کی موت آ جاتی ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرے میں قطع رحم بڑھ گیا. شادی کی تو بیوی کی پرواہ ہے تو بہن کی پرواہ نہیں, جو ماں کا سوچتا ہے تو بیوی کا نہیں سوچتا, جو بہن کا سوچتا ہے. مولا فرماتا ہے اپنی زندگیوں میں تواتر رکھو, اپنی زندگیوں میں تعادل رکھو. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک دیوار کا تصور کیجئے, ہم کیا ہیں, یا دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں یا دیوار کے اس طرف کھڑے ہیں. کوئی بھی انسان دیوار پہ نہیں کھڑا. صراط مستقیم یعنی اس باریک دیوار پہ چلنا, یہاں کا بھی خیال رکھنا اور وہاں کا بھی خیال رکھنا. جب کردار ایسا ہوگا, جب رفتار ایسی ہوگی, اس وقت اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل. اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, یہ مجلسیں ہیں اسی لیے کہ جب یہاں سے اٹھیں تو اپنے اندر کسی تبدیلی کا احساس کریں. یہاں سے اگر کوئی پیغام لے کر جاتے ہیں تو باہر جا کر اپنے رشتہ داروں کو یہ پیغام دیجئے, باہر جا کر کم از کم آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے. آپ کی بیٹی کہے, آپ کی زوجہ کہے, یا کسی مومنہ کا شوہر کہے کہ یقیناً میں گھر میں گئی تو مجلس کے بعد مجھے کوئی تبدیلی نظر آئی. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر اہل بیت کے فرامین پہ عمل کیا جائے. آئیے ذکر صلوات سے مصائب اہل بیت کی طرف چلتے ہیں سب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل, بلند آواز سے اللہ یا
اللہ یا تجھے واسطہ زندان شام کی اندھیری راتوں کا عزیزو آپ یہاں پہ بیٹھے آئے کسی کو گرمی کی پرواہ نہیں کسی کو سردی کی پرواہ نہیں اگر آپ روئیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اے خدا تجھے واسطہ آیا 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 سید سجاد کے زخمی ہاتھوں کا
اگر دعا بھی سیکھنی ہے تو امام سے سیکھیں کہ کس طرح مانگا جاتا ہے بڑے پیارے جملے ہیں مولا کے دعا ابو حمزہ سمالی ضرور پڑھا کرے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کی مولا نے کس طرح سکھایا کیا فرماتے ہیں
الہی لا تعذبنی بعقوبت اے خدا کبھی بھی مجھے اپنے عذاب سے ادب نہ کرنا
مولا فرما دیں کبھی خدا بعض لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے جب بھی مصیبت آئے تو کہا کرو الحمدللہ عزیزو آپ کا کوئی بھائی قتل نہیں ہوا آپ کے بچوں کے گلے نہیں کٹے آپ کی خواتین کے پردے ابھی صحیح و سالم ہے لیکن سجاد کا سارا گھر اجڑ گیا پھر بھی زندان شام کی اندھیری راتوں میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ
اے خدا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے
جب بھی مصیبت آئے گھبرایا نہ کرو یہ اللہ کا امتحان ہے کہ تمہارے اوپر آیا ہے عزیز و روایت کے جملے ہیں ایک گناہگار تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بڑے گناہ کیے بڑی خطائیں کی اللہ نے موسیٰ کو حکم کیا اسے شہر سے نکال دو پورے شہر میں بدنام ہو گیا سب نے یہ کہہ کے نکال دیا نکل جائے بدبخت پوری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کا پتہ تمہارے بچوں کو نہیں ہے اللہ نے تمہاری عزتوں کو محفوظ رکھا ہے کہ اس گنہگار کو نکال دیا یہ کسی اور شہر میں بھی جا سکتا تھا لیکن کسی صحرا میں چلا گیا سجدے سر کو سجدے میں رکھ دیا رو کے کہنے لگا یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ اے خدا تو وہ ہے جس کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے مجھ گنہگار کو بخش دے نہ میری دنیا رہی نہ میری آخرت رہی روتا رہا گڑ گڑاتا رہا لیکن جب اس پہ موت کا وقت آیا جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے لگا اللہ نے دو فرشتے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجے کہا موسیٰ فلاں صحرا میں چلا جا ہمارا محبوب مر گیا ہے اسے جا کے غسل و کفن دے موسیٰ نے ساری قوم کو جمع کیا ساری قوم صحرا میں پہنچی کیا دیکھا وہی گنہگار ہے کہنے لگے اے خدا یہ تو وہی گنہگار غیب سے آواز آنے لگی اے لوگو اب اسے گنہگار نہ کہنا یہ توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے اے خدا آج حسین کے صدقے میں آج
آج سید سجاد کے صدقے میں ہم سب کو اپنا محبوب بنا دے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا غفار، بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ، اے خدا تجھے واسع آیا ان دو قیدیوں کا، راوی کہتا ہے میں زندان شام سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک قیدی کی گردن میں توق ہے، دوسرا توق ایک بچے کی گردن میں ہے، یہ دونوں توق آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب یہ بڑا قیدی اپنی کمر کو سیدھی کرنا چاہتا ہے یہاں اس بچے کی آواز بلند ہوتی ہے، بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے، سنو گے یہ دو قیدی کون تھے، یہ 5 سال کا بچہ مولا باقر تھا، وہ بڑے مولا سجاد، اے خدا تجھے مولا سجاد کے زخمی گلے کا واسطہ، آج ہم سب سے راضی ہو جا۔
آئیے آج خدا کو ایسے صحابی کا واسطہ دیں جس نے اپنی جان کو حسین کو قربان کر دیا،
میرے اللہ تجھے واسطہ آیا حبیب ابن مظاہر کا، ملتے حسین نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کی طرف، قاصد گیا، حبیب سفرے پہ بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا، جیسے دروازے پہ دستک ہوئی حبیب نے پوچھا کون ہے، آواز آئی میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، حبیب جلدی سے اٹھا دروازے پہ گیا، خط لیا، خط پڑھا، بیوی کو امتحان کرنے لگا، بیوی نے دیکھا حبیب جیسے جیسے خط پڑھ رہا ہے آنکھوں سے زارو قطار رو رہا ہے، بیوی نے کہا حبیب کیوں رو رہے ہو، حبیب نے کہا حسین کو آج میری ضرورت پڑ رہی ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں زہرا کا لال کتنا غریب ہو گیا کہ آج غلاموں کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔
بیوی نے بیوی کو آزمانا چاہا، بیوی کو کہا کہ حسین کے پاس جاؤں کہ نہ جاؤں،
بیوی غیظ و غضب میں آ کر کہتے حبیب مجھ پہ جہاد واجب نہیں، اگر تم نہیں جاؤ گے تو اپنی تلوار مجھے دو، میں زہرا کے لال کی حفاظت کے لیے جاؤں گی۔
حبیب کی وہ منزلت ہے جسے حسین نے کہا اخی، یعنی حبیب میرا بھائی ہے، یہ کردار اگر بن جائے تو حسین بھی بھائی کہتے ہیں۔ مختصر کروں، حبیب کربلا پہنچے، جب حبیب نے حسین سے خدا حافظی کی، میدان جنگ میں گئے بڑا لڑے، جب حبیب زمین پہ گرنے لگے آواز دی میرے آقا میری مدد کو آ جائیے، حسین جیسے کربلا کے میدان میں پہنچے، حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، مولا فرماتے میں نے کیا دیکھا، حبیب زارو قطار رو رہا ہے، مولا نے کہا حبیب کیوں رو رہے ہو، کیا تجھے شہادت پسند نہیں، کہتا نہیں مولا، اگر خدا 100 بار زندگی دے پھر بھی حسین پہ قربان کر دوں، کہتا مولا اس بات پہ رو رہا ہوں میں مر گیا ہوں، میرا سر آپ کی گود میں ہے، مولا یہ سوچ کے رو رہا ہوں، مولا آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا،
بولا کون آپ کا سر لے گا۔
عزیز الراوی کہتا ہے جب سارے سر کٹ گئے، سب سروں کو نوک نیزہ پہ رکھا گیا،
یہ جب سر بازار شام میں پہنچے, سننا بڑی سخت روایت ہے, پانچ سال چھ سال کے بچوں نے جھولیاں پتھروں سے بھر دی. جب سارے بچے سروں کو پتھر مارنے لگے, ایک پانچ سال کے بچے نے پتھر اٹھایا سر کو مارنا چاہا, حبیب کے سر سے آواز آئی, یوسف بیٹا پتھر نہ مار, یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. بچہ پریشان ہو گیا, آگے بڑھا, کہے ولی یہ خدا آپ کون ہے, میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, یوسف بیٹا مجھے پہچانو, او میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں. کہتا بیٹا جلدی کرو, گھر جاؤ, اما کو بلا کے لاؤ. لیکن اما کو کہنا اکیلی نہ آئے, اپنے ساتھ کچھ چادروں کو لائے, زہرا کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں ہے.
على القوم الظالمين وسيعلم اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ مجاہد حسین حبیب ابن مظاہر کا, ہمیں حبیب کے کردار میں ڈھال دے. پروردگارا ہمیں اپنے مولا کے امان اور انصار میں سے شریک فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے, ہمارے والدین کے گناہ بخش دے. پروردگارا ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما, جن نے التماع سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.